السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الممتحنہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ ممتحنہ مدنی سورت ہے، چار پیراگراف ہیں، 13 آیات ہیں. آیت تو اس میں 13 ہی ہیں، لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ بہت طویل سورت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 28 پارے میں جز 28 جو ہے، آپ دیکھیں گے کنٹینیوسلی سورہ مجادلہ سے لے کر آپ کو سورہ تحریم تک آپ کو مدنی صورتیں ہی ملے گی. اور مدنی صورتوں کے مضمون میں ہم سب جانتے ہیں کہ ذمہ داریوں کا احساس دلایا گیا ہے، منافقین کے بارے میں بہت زیادہ ذکر ہے تاکہ انسان منافقت سے بچ سکے، ایمان کو بڑھانے کے سورسز بتائے گئے ہیں، ذریعے بتائے گئے ہیں، کیا اسباب کیا ریزنز ہیں جو کہ انسان کو منافقت کی طرف لے جاتے ہیں، اور کیا ریزنز یا کیا اسباب ہو سکتے ہیں یا کیا وہ طریقہ کار ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے انسان منافقت سے بچ سکتا ہے. اپنے ایمان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے کہا گیا ہے مدنی صورتوں میں، اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے کہا گیا ہے، منافقت سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. ہر صورت ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم سبق رکھتی ہے اور اس میں بہت ہی ہمارے لیے اہم اصول موجود ہیں لینے والوں کے لیے. اب یہ جو 28 پارا پڑھ کر بھی اگر ہم نے اپنے حالات درست نہیں کیے، اپنے آپ کو نہیں بدلا، یقین جانیے کہ پھر پورا قرآن پڑھ کے سمجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب ہمیں اپنی تربیت، اپنی اصلاح کی طرف زیادہ زور دینا ہے. ہمیں اس بات سے ابھی کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ہمیں ایگزام میں کتنے نمبر ملے، ہمارا پرسنٹیج کیا ہے، ہمیں ترجمہ کیسے آتا ہے، ہمیں کیا 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 ہمارا ظاہری پرفارمنس ہے. اس کو ہم ایک طرف رکھ دیں ابھی اور صرف یہ دیکھیں کہ میری کتنی تربیت ہوئی ہے، میری کتنی اصلاح ہوئی ہے، ذاتی طور پر اس قرآن سے مجھے کیا فائدہ ہوا ہے، کیا میں اپنے آپ کو اندر سے بدل سکی ہوں، کیا میری سوچ بدلی ہے، کیا میرا رہن سہن، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا ہنسنا بولنا، میری ڈیلنگز، میرے معاملات، میرے معمولات کیا تبدیل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. اگر تبدیل ہوئے ہیں تو الحمدللہ سمجھیں کہ پھر ہم ایک طرح سے مثبت راستے کی طرف جا رہے ہیں، صحیح راستے کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر نہیں تو پھر غور و فکر کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے. اب تو ہم یہ بات سمجھ سکیں، یعنی قرآن کریم کا ہم تقریباً 99% حصہ پڑھ چکے ہیں، صرف 2% باقی رہا ہے. تو اب کیا وہ 2% ہمیں سدھار سکتا ہے؟ اور نہیں تو پھر ہم کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو سورہ ممتحنہ کا مطلب ہی ہوتا ہے، دو معنی اس کے بتائے گئے ہیں، مفسرین نے اس کے دو معنی بتائے ہیں. ممتحنہ اس کا مطلب ہے امتحان لینے والی صورت. اور اگر ہم اس کو ممتحنہ پڑھیں، ہا کے اوپر ہم اگر فتحہ دے دیں ممتحنہ، تو اس کا مطلب ہوگا وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے. تو دونوں بھی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو ممتحنہ ہی پڑھا جاتا ہے. اور ممتحنہ کے معنی ہے وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے. ممتحنہ کے معنی ہے امتحان لینے والی صورت. 13 آیت ہے اس میں، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے، ایکچولی یہاں پر اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی بتائی گئی ہے، اور اس میں تاکید کی گئی ہے کہ جو سچے اہل ایمان ہیں وہ اسلام کے اور اسلام کے امیر کے وفادار رہیں، کافروں سے یا منافقین سے دوستی نہ کریں، اور ان کی ساری ہمدردیاں اور ساری دلچسپیاں مسلمانوں کے ساتھ ہو. چار پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. پہلا ہے 1 سے لے کر 7 تک، جس میں سچے مومنوں کی اسلامی ریاست سے وفاداری پر بات کی گئی ہے. دوسرا پیراگراف ہے 8 اور 9 آیت کا، اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی اس میں بتائی گئی ہے. اور تیسرا پیراگراف ہے آیت نمبر 10 سے 12، عورتوں کی شہریت کے قوانین اور مہر کا تبادلہ. اور چوتھا پیراگراف ہے آیت نمبر 13، اسلامی ریاست سے وفاداری اور کافروں سے قطع تعلق کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں. اس کا جو زمانی نزول ہے تھوڑا سا ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی وہ ذوالقعدہ 6 ہجری میں ہوئی تھی, کیونکہ اس سورت کا تعلق صلح حدیبیہ اور فتح مکہ سے بہت زیادہ ہے. اس لیے آپ کے ذہن میں یہ تصویر واضح ہونا چاہیے کہ اچھا اس سورت کا زمانے نزول پس منظر کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ علوم القرآن جو سبجیکٹ ہے, قرآنک سائنسز, وہ اس لیے بہت اہم ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, وہ کیا حالات تھے اور کیا واقعات تھے, یا کیا واقعات ریزن بنے تھے کہ اس کے بعد یہ قرآن نازل ہوا, یہ آیتیں نازل ہوئیں اور یہ سورت نازل ہوئی. تو صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوا تھا, ذوالقعدہ 6 ہجری میں, پھر فتح مکہ رمضان 8 ہجری میں ہوا, اور اس کے درمیان تقریباً 7 یا 8 ہجری میں یہ سورت کا زمانے نزول بتایا جاتا ہے, یعنی نازل ہوئی یہ سورت. اور ہو سکتا ہے 8 ہجری کے بالکل شروع میں نازل ہوئی ہو یا 7 ہجری کے بالکل آخر میں نازل ہوئی ہو. اس میں دراصل ایک بہت ہی مخلص صحابی تھے, حاطب بن ابی بلتا, جو کہ مکے میں اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی اہم جنگی راز, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راز رکھا تھا کہ آپ مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں, تو اللہ کے رسول اس کو راز رکھ کر چڑھائی کرنا چاہتے تھے تاکہ زیادہ لڑائی زوردار نہ ہو اور کسی کا خون نہ بہے. تو یہ صحابی نے لا علمی یا سمجھیں ایک طرح سے اپنے رشتہ داروں کی محبت میں یہ اہم جنگ کا راز ایک لانڈی کے ذریعے سے, ایک کسی کام کرنے والے کے ذریعے سے مکہ پہنچانے کی کوشش کی اور ان کو جنگ کی تیاریوں سے آگاہ کرنا چاہا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فوراً اللہ کے رسول کو خبر دی اور ان پر گرفت کی گئی ہے. اور یہ وہ دور تھا جبکہ بہت ساری مسلمان عورتیں دار الکفر سے, یعنی مکہ سے, مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہی تھیں. ہم سب جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی اور اس کے بعد صلح حدیبیہ میں معاہدے میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ کوئی بھی شخص اگر مکہ سے مدینہ جائے گا تو اگر وہ اپنی ولی کی اجازت کے بغیر گیا ہے تو مدینہ والوں کے لیے لازم ہوگا کہ اس کو لوٹا دیں واپس. اب پھر کیا ہوا کہ مردوں کو تو واپس کر دیا جاتا تھا, جو بھی کوئی مرد آتے تھے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر ان کو لوٹا دیا جاتا تھا, لیکن عورتیں آنا شروع ہوئیں, بہت ساری عورتیں آنے لگیں. اب یہ عورتیں جو دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف آ رہی تھیں ہجرت کر کے, تو ان کی جو سٹیزن شپ تھی, ان کی شہریت, کیونکہ یہ سب ہجرت کر کے آ رہی تھیں, تو ان کی ریاست سے وفاداری اور ان کے مہر کے تبادلے کے مسائل پیدا ہو رہے تھے. کیونکہ اب اللہ کو معلوم نا, سبھی عورتیں ہو سکتا ہے اسلام کے لیے تھوڑی آ رہی ہوں, تو اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم پہلے دیکھ لو کہ جو خواتین آ رہی ہیں وہ واقعی میں اسلام کی خاطر آ رہی ہیں, واقعی میں اپنے شوہر کے لیے ہی آ رہی ہیں جو کہ شوہر مسلمان ہیں, یا پھر وہ اپنے گھر والوں سے بھاگ کر یہ فرار حاصل کرنا تو نہیں چاہتی, یا کہیں ان کی کسی سے یہاں چھپی دوستیاں تو نہیں ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے آ رہی ہوں, لہٰذا اسلام سے ان کی وفاداری ہے یا نہیں ہے یہ چیک کرنے کے لیے ان سے وعدہ لیا جاتا تھا, بیعت لی جاتی تھی کہ وہ کیا اور کیا اور کیا کام نہیں کریں گی. تو اس کا بھی اس میں ذکر ہے, اس لحاظ سے یہ بہت اہم سورہ ہے. اس کا جو سب سے اہم مضمون ہے اس سورے کا, کہ ایکچولی اسلامی ریاست میں ان جاسوسوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے کہا گیا کہ جو اسلامی ریاست کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہوں, اسلامی ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتے ہوں, یا اسلامی ریاست کے راز دوسرے ممالک میں پہنچانا چاہتے ہوں, تو اسلامی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے منافقین پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے, پھر بیرونی جاسوس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اور بالخصوص خواتین جاسوس پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت دی گئی اس میں. اور مخلص مسلمانوں کو ایکچولی ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی ترغیب دی گئی کہ ان سے سیکھو تم لوگ, کہ انہوں نے کس طرح سے رشتہ داریوں کو, ملک کو, قوم کو, وطن کو, سب کچھ چھوڑ دیا تھا انہوں نے, صرف کس بنا پر, ایک اللہ کی خاطر, توحید کی خاطر. اور ویسے بھی اگر آپ لوگوں نے کچھ کتابیں ہیں پرسنلی اگر اس کے بارے میں کہا جائے تو اس کا جو پیش کرنے کا انداز ہے وہ بالکل بھی اکثر مسلمانوں کو پسند نہیں آتا ہے, جیسے کہ داستان ایمان فروشوں کی ایک بک ہے, ایکچولی تھوڑا سا اس میں انہوں نے بہت زیادہ اس طرح سے لیا ہے کہ ایک ناول کی صورت میں لے لیا ہے, اور اس میں پھر ظاہر سی باتیں ساری وہ لغویات اس میں تھوڑی زیادہ ہیں, لیکن ایکچولی اس میں بتانے کی جو کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے غیر مسلم خواتین نے اسلامی حکومت کو نقصان پہنچایا. ایکچولی صلاح الدین ایوبی کا جو دور تھا اس سے پہلے کے جو حالات تھے, تو اس میں بتایا گیا کہ کس طرح سے کرسچن عیسائی عورتوں کو ان لوگوں نے استعمال کیا, اور کس طرح سے انہوں نے ہر گھر گھر میں اسلامی گھروں میں مسلمانوں کے گھروں میں عیسائی عورتوں کو داخل کروایا, حکومت کے لوگوں میں جو حکومت کے کارندے تھے یا عہدیدار تھے ان کے گھروں میں, اور پھر وہ عیسائی عورتوں نے کس طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. تو ایکچولی وہ بتانے کی کوشش کی گئی. تو واقعی میں جو جاسوس ہوتے ہیں, آپ نے دیکھو کہ ابھی بھی بہت اہم اہم جو راز ہوتے ہیں, بڑے بڑے ممالک کے راز ہیں, اور بڑے بڑے ممالک کے لوگوں کے راز جو ہوتے ہیں عورتوں کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہاں پر اسی لیے ان پر نظر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. اور پھر جو اس میں اسلامی ریاست کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے, نہ انہیں رازدار بنانے کی ضرورت ہے, نہ انہیں جنگی راز فراہم کیے جائیں گے. اگر جنگی راز فراہم کیا کسی مسلمان نے تو اس پر گرفت کی جائے گی, اور منافقین سے تعلقات نہ رکھنے کا بھی اس میں زور دیا گیا ہے, کیونکہ یہ منافقین چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہوں, یا جو مال اور اولاد انسان جس سے محبت کرتا ہے تو تمہیں ان سے کتنی محبت ہی کیوں نہ ہو, قیامت کے دن یہ تمہارے کوئی کام نہیں آنے والے. اس وقت رشتہ داریاں محبتیں کام نہیں آئیں گی, اس وقت صرف انسان کے اپنے نیک عمل کام آئیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں, چونکہ سورت کا مضمون جو ہے کافی طویل ہے, اللہ کرے کہ ہمارے وقت میں یہ صحیح طرح سے ہو جائے, اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو, حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں, اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو. تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو, حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو اللہ خوب جانتا ہے. جو شخص بھی تم میں ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. واضح طور پہ کئی ہم کو روایت ملتی ہیں صحیح احادیث سے اور بھی سیرت کے واقعات سے, ہمیں یہ واقعہ تاریخی حیثیت سے بھی ایک اہم مقام رکھتا ہے, اور کئی واقعات اور حالات جب اس کی کڑیاں جوڑتے ہیں ہم تو ہمیں جو بات نظر آتی ہے سامنے, تو وہ یہ نظر آتی ہے کہ اگر ہم اس کو شروع سے ہی دیکھ لیں کہ کیا معاملات ہوئے تھے تاکہ پورا مضمون ہمارے سمجھ میں آ جائے. اکثر مفسرین نے اس مضمون کو متفقہ روایت کے ساتھ نقل کیا ہے, اور ان کا اتفاق ہے اس بات پر. ابن عباس, مجاہد, قتادہ, عروہ بن زبیر, بہت سارے جو بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں اولین وقت کے, انہوں نے اس کے بارے میں تفصیلی ذکر کیا ہے. اور یہ حاطب بن ابی بلتا, حاطب ہے الف توئیں بے, توئیں سے ہے اور ہے جیم کے بعد جو ح آتا ہے, حاطب بن ابی بلتا, بے لام تے این ہے. یہ حاطب بن ابی بلتا یہ بدری صحابی تھے, اور ذاتی طور پر بہت اچھے صحابی تھے, نیک تھے, ان کی نیت پر شک نہیں کیا گیا. تو جب قریش کے لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا, جو ڈیلنگ ہوئی تھی صلح حدیبیہ میں, تو قریش نے, کفار مکہ نے وہ معاہدہ توڑ دیا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیف قبیلہ تھا انہوں نے کیا کیا, کفار مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے پر زبردستی ان کے ساتھ دشمنی کی, زیادتی کی, ایون ان کو مکہ کعبۃ اللہ کے آس پاس ہی گھیر کر ان کو قتل کر دیا گیا, جبکہ وہ اللہ کی پناہ بھی مانگتے رہے لیکن ان کو قتل کر دیا گیا کھلے عام. تو ان میں سے بچے ہوئے لوگ تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس فریاد لے کر آئے, اور پھر انہوں نے مدد کی درخواست کی. تو چونکہ معاہدے میں یہ بات تھی کہ جو حلیف قبیلہ, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیف قبیلہ ہوگا وہ, اور جو قریش کا حلیف قبیلہ ہوگا وہ, اگر ان میں سے بھی کوئی ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے خلاف چڑھائی کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے تو ایکچولی معاہدے کے خلاف ورزی ہوگی. تو بہرحال چونکہ یہ زمانہ وہی تھا, صلح حدیبیہ کے بعد کا زمانہ تھا, تو آنا جانا ایزی ہو گیا تھا لوگوں کا, لین دین بھی ایزی ہو گیا تھا, بہت سارے تعلقات استوار ہو رہے تھے الحمدللہ, صلح حدیبیہ سے بہت سارے فائدے ہوئے تھے. تو اب چونکہ آنا جانا شروع ہو گیا تھا, اور اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ مکہ سے ایک عورت آئی جو کہ پہلے بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی, اور پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کا کام کرنے لگی تھی, اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگ دستی کی شکایت کی اور کچھ مالی مدد مانگی۔ آپ نے بنی عبد المطلب اور بنی مطلب سے اپیل کر کے اس کی حاجت پوری کر دی۔ جب وہ مکہ جانے لگی تو حاطب بن ابی بلتا اس سے ملے اور اس کو چپکے سے ایک خط بعض مکہ کے سرداروں کے نام دیا اور 10 دینار بھی دیے تاکہ وہ راز فاش نہ کرے، اور چھپا کر یہ خط ان لوگوں تک پہنچانے کی اسے تاکید کی۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی وہ مدینہ سے روانہ ہی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتا دی۔ آپ نے فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو پیچھے بھیجا، ایون آپ نے وہ مقام کا نام بھی بتا دیا۔ آپ نے ان سے کہا کہ تم لوگ تیزی سے جاؤ اور روضہ خاک کے مقام پر، جو کہ مدینہ سے 12 میل کی جانب ہے، یعنی مکہ جاتے ہوئے 12 میل کی جانب، تم کو اس مقام پر ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے نام حاطب کا ایک خط ہے، جس طرح بھی ہو اس سے وہ خط حاصل کرو، اگر وہ دے دے تو اسے چھوڑ دینا ورنہ اسے قتل کر دینا۔ یہ لوگ جب اس مقام پر پہنچے تو وہ عورت وہاں موجود تھی۔ اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے سے ساری خبریں الحمدللہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا رہتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اور کتنی ایگزیکٹ خبر تھی، آپ دیکھیں کہ آپ نے جو مقام کا نام لیا اسی مقام پر وہ عورت ملی۔ بہرحال جب یہ صحابہ کرام وہاں پہنچے اور انہوں نے اس سے خط مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس کے پورے سامان کی تلاشی لی لیکن اس کے پاس خط نہ ملا۔ آخر کو انہوں نے کہا کہ خط ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہاری تلاشی لیں گے اور تمہیں برہنہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، یعنی جب اس کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ اچھا یہ کہیں جو کہا ہے اس پر عمل نہ کر لیں، تو کہا جاتا ہے کہ اس عورت نے اپنی چوٹی سے نکال کے، یا جوڑے سے نکال کے، یا اپنے بالوں سے نکال کے خط انہیں دیا۔ اب آپ سوچیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ساری انٹیلیجنس یا سارا کیا کہیں ساری ذہانت ہمارے ہی دور میں آ گئی ہے۔ ہم سمجھتے کہ اچھا آج ہی کے دور کے لوگ اس طرح سے بہت ہی بہترین طریقے سے جاسوسی کرتے ہیں اور سارے حالات کا اور جرائم کا پتہ لگاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، شروع زمانے سے ایسا ہے، پہلے سے ہی لوگ، اللہ تعالیٰ نے ذہانت پہلے بھی لوگوں کو دی تھی، حالانکہ ان لوگوں کے پاس سورسز کچھ نہیں تھے۔ آج ہمارے پاس سورسز بہت زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں وہ یہ سارے کام کرتے تھے، چاہے وہ اچھائی کے لیے کریں چاہے برائی کے لیے کریں۔ جرم تو جرم ہوتا ہے، اور اچھے کام کے لیے بھی ہو سکتا، جاسوسی اچھے کام کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور برے کام کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر جب چڑھائی کر رہے تھے تو آپ اللہ کے گھر کو آزاد کرانا چاہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ گھر کی تعمیر کروائی تھی اس لیے کہ وہ توحید کا گھر تھا، توحید کی نشانی تھا وہ گھر ایکچولی، اور اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بلڈ کیا تھا۔ آپ سب سے بڑھ کر شرک سے بیزار تھے ابراہیم علیہ السلام، آپ شرک کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ یہاں آ کر آپ نے وہ گھر کو آباد کیا، تعمیر کیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو، اس گھر کو بتوں سے آزاد کرانا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح رخ پر تھے، صحیح آپ کا نظریہ تھا، اور ایک جائز کام کے لیے آپ لڑائی کر رہے تھے، کوئی غلط کام کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ آپ نعوذ باللہ کسی کا زبردستی کسی کے ملک پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ ایک اللہ کی طرف سے آپ کو حکم تھا۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جاسوسی پہلے زمانے سے بھی ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ اس عورت کی کیا ہم سوچیں کہ اس نے کتنی عقل مندی سے کام لیا تھا کہ اس نے اپنے جوڑے میں یا چوٹی میں اپنے اس خط کو چھپایا تھا کہ صحابہ کرام نے تلاشی لے لی لیکن کہیں خط نہیں ملا، تو اس کی چوٹی میں سے اس نے خود ہی پھر نکال کے دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ واپس پہنچے، اب آپ دیکھیں کہ کتنا بیان ثبوت تھا، واضح ثبوت تھا، حاطب بن ابی بلتا کی رائٹنگ نے ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا خط موجود تھا ثبوت کے طور پہ، اور وہ عورت نے بھی ظاہر سی بات ہے گواہی دے دی ہوگی کہ مجھے یہ خط کس نے دیا، چونکہ جب 10 درہم کی بات ہے تو وہ بھی پتہ چل گیا۔ تو بہرحال جب یہ لوگ واپس پہنچے مدینہ خط لے کر، تو مختلف روایت ہم کو ملتی ہیں، کچھ روایت بخاری کی اور کچھ دوسری اور احادیث کی بک سے ہم کو ملتی ہیں۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ حاطب، جب یہ صحابہ کرام اس خط کو واپس لے کر آئے تو وہ خط پڑھا گیا، اور پھر اللہ کے رسول نے حضرت حاطب سے پوچھا کہ حاطب یہ کیا ہے، یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، میں نے جو کچھ کیا ہے اس بنا پر نہیں کیا کہ میں کافر اور مرتد ہو گیا ہوں اور اسلام کے بعد اب کفر کو پسند کرنے لگا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے اقربا مکے میں مقیم ہیں، میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں بلکہ بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوا ہوں۔ مہاجرین میں سے دوسرے جن لوگوں کے اہل و عیال مکہ میں ہیں ان کو تو ان کا قبیلہ بچا لے گا، مگر میرا کوئی قبیلہ وہاں نہیں ہے جسے کوئی بچانے والا ہو۔ اس لیے میں نے یہ خط اس خیال سے بھیجا تھا کہ قریش والوں پر میرا ایک احسان رہے جس کا لحاظ کر کے وہ میرے بال بچوں کو نہ تکلیف دیں۔ اور حضرت حاطب بن ابی بلتا کے بیٹے عبد الرحمن یہ روایت کرتے ہیں کہ اس وقت حضرت حاطب کے بچے اور بھائی مکہ میں تھے، اور خود حضرت حاطب کی جو ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ماں بھی وہیں تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ بات سنی حضرت حاطب سے تو حاضرین سے کہا قد صدقکم، حاطب نے سچی بات کہی ہے، یعنی تم نے سچی بات کہی ہے، اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا تھا اپنی زبان سے ایکچولی ان کے دل میں بھی وہی تھا کہ انہوں نے کوئی مسلمانوں کا نقصان کی نیت سے، مسلمانوں کے نقصان کی نیت سے خط نہیں بھیجا تھا بلکہ اپنے رشتہ داروں کو بچانے کی نیت سے بھیجا تھا۔ تو اب ہم سب جانتے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اس بارے میں جو اس وقت آپ کی رائے تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ، تو پھر عمر رضی اللہ عنہ ہم سب جانتے ہیں وہ تو کسی بھی قسم کا کمپرمائز برداشت نہیں کرتے تھے اسلام کے لیے، اور انہوں نے وہی کہا ہوگا جیسے ہم سب جانتے ہیں ہمیشہ کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیں میں ابھی اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں یا سر قلم کر دیتا ہوں۔ اور واقعی میں عمر رضی اللہ عنہ نے یہی کہا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، تمہیں کیا خبر، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ کہہ کے فرما دیا ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کیا، اور کچھ اس میں الفاظ ملتے کہ قد غفرت لکم میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اور کسی میں ہے کہ انی غافر لکم میں تمہیں بخش دینے والا ہوں، اور کہیں میں کہ سأغفر لکم میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو کہا جاتا کہ یہ جملہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ رو دی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسے عمر رضی اللہ عنہ کی محبت، دشمنی، رضامندی اور ناراضگی آپ دیکھیں کیسے پل میں بدل جاتے تھے، کیسا، اور اسلام کے لیے ان کی محبت آپ دیکھیں کتنی شدت سے وہ اسلام کو پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے۔ اسی لیے تو کیوں کہا گیا کہ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ کیا لیول کا ایمان ہوگا، کس پائے کا ایمان ہوگا، سوچیں ذرا۔ ہم کمپیئر کریں اپنے اور ان کے ایمان کو، اور کوشش کریں کہ ان کے جیسا ایمان، اگر عمر رضی اللہ عنہ کے جیسا تھوڑا بھی ایمان ہمارے اندر آ جائے نا، یقین جانیے انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بار بار عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں اور دیکھیں کہ ان کی محبت، ان کی دشمنی، ان کا لینا دینا، محبت، نفرت صرف اور صرف اسلام کے لیے تھی، صرف اسلام کے لیے۔ اور جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اہل بدر کو مخاطب کر کے اللہ نے فرما دیا کہ میں نے تمہیں بخش دیا، تو عمر رضی اللہ عنہ رو دیے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں، اور ابھی جب اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا تو رو دیے۔ اتنی نرمی اسلام کے لیے، اتنی نرمی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر۔ اپنے جو ان کے دل کی پہلے بات تھی کہ وہ جو چاہتے تھے کہ اچھا اسلام کے دشمنوں کو ختم کر دیا جائے، تو فوراً پلٹ گیا۔ آپ دیکھیں جیسی اللہ تعالیٰ کی کوئی بات، کوئی حکم آ گیا، فوراً اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو سارا جو خلاصہ تھا ابھی، یہ ایکچولی بہت اوتھینٹک روایت سے یہ خلاصہ ہم نے سامنے رکھا آپ لوگوں کے، بخاری میں، مسلم میں، احمد میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن جریر، تبری اور ابن ہشام، ابن حبان اور ابن ابی حاتم نے یہ ساری روایت کو نقل کیا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو مستند روایت ہم کو ملتی ہے خود علی رضی اللہ عنہ کی زبانی ہے۔ ان کے جو کاتب تھے عبیداللہ بن ابی رافع، انہوں نے ان سے سنی علی رضی اللہ عنہ سے، اور پھر ان کے پوتے نے ان سے سنی اور آگے پہنچائی۔ تو بہرحال یہ واقعہ صحیح روایت سے ہم تک پہنچتا ہے، اور پھر یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ ان کی بات پر یقین کیا اور انہیں چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا بڑا دل۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو آپ بتائیں کہ اگر ذرا سا ہمیں پتہ چلتا ہے کسی کے بارے میں کہ اچھا اس نے ہمارے خلاف کچھ رپورٹنگ کی ہے، یا سمجھے چلے ہم کسی نے غیبت ہی کر دی ہے، ہماری برائی بیان کی ہے، اب آپ دیکھیں کہ ہم اسے کس طرح سے دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ زندگی بھر اگر وہ شخص سامنے والا ہماری خیر خواہی کرتا رہے، ہمارے ساتھ اچھائیاں کرتا رہے، وہ ایک دفعہ اس سے غلطی ہو گئی تھی تو ہم تو زندگی بھر اس کو تانے دے دے کر اور اس کو ہمیشہ شک کی نظر سے ہی دیکھتے رہیں کہ ہاں بس ہمیں معلوم ہے تم ہمارے لیے کیا کرتے ہو، سوچتے ہو۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا معاملہ۔ قرآن کی آیتیں دراصل ہمیں سکھاتی ہیں بہت زیادہ، قرآن کی آیتیں ہمیں سکھاتی ہیں، سمجھاتی ہیں، اور پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ہیں یہ ساری قرآن کی آیتیں۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں ہمارے رشتے دار، ہمارے ملنے جلنے والے، ہمارے بہت قریبی ساتھی ہو سکتے بعض اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ کر، بعض اوقات نفس کی کسی نفس کے شر سے مجبور ہو کر ان سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے، ہمارا کوئی راز وہ فاش کر دیں، ہمارا کوئی راز دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیں، ہماری کوئی پرسنل بات کسی کو بتا دیں، ہمارے تعلق سے ہو سکتا ہے ان سے کبھی کوئی غیبت ہو جائے، اور اتفاقاً ہو سکتا ہے ان کے دل میں نہیں تھی برائی لیکن بس ہو گیا اتفاقاً، تو اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم درگزر سے کام لیں جیسے اللہ کے رسول نے کیا. آپ نے کیا فرمایا کہ تم نیت پر شک نہ کرو ان کے. یہ بدری صحابہ تھے، یہ جو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ تھے یہ بدری صحابہ تھے، اور ہم سب جانتے کہ بدری صحابہ کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. سبحان اللہ، وہ پہلی جنگ میں شامل تھے نا جس وقت جان و مال ہر چیز کا خطرہ تھا، 313 تھے اور 1000 سے جا کر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جنگ کی، اور وہ 1000 بھی کیسے تھے کہ ہر طرح سے آراستہ اور پیراستہ. تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے بدری صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے تمہیں بخش دیا. سبحان اللہ. ان یسقفوکم یکونوا لکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیہم و السنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. استغفر اللہ. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفضل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد، اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. کتنی حقیقت سے ہمیں روشناس کراتی ہے نا قرآن کی آیتیں، ہم پڑھے تو صحیح اس کو سمجھے تو صحیح. واضح طور پہ قرآن ہم کو بتا دیتا ہے کہ تمہاری دوستی یا تمہاری دشمنی کس سے ہو، تمہاری دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہو، اور جس اولاد کی خاطر تم آج اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے دشمن بن رہے ہو، یا اس کے دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو، یا اس کے دین کے کسی کاز کو تم پیچھے اور پسے پشت ڈال رہے ہو، تو تم سوچ لو، دیکھ لو، پہلے ہی تمہیں بتا دیا گیا، وارن کر دیا گیا کہ جس اولاد کی خاطر تم آج دین کو پیچھے ڈال رہے ہو اور دین کا نقصان کرتے ہو، تو سوچ لو کہ یہ اولاد تمہاری کوئی کام نہیں آنے والی، جدائی ڈال دی جائے گی. اور جن کی خاطر تم کر رہے ہو تم سوچو تو صحیح کہ وہ کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ تمہارا نقصان ان کو خوش کر دیتا ہے اور تمہارے فائدے پر یہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ تم سے اس قدر دشمنی برتتے ہیں اور برتنا چاہتے ہیں کہ تم پر اگر قابو پا جائیں تو تمہیں ہر طرح سے تکلیف پہنچائیں. تو تم دشمن کو دوست نہ سمجھو، تمہیں اتنی تو پرکھ ہونی چاہیے، تمہارے اندر اتنی تو سمجھ ہو کہ آج جن کو تم دوست سمجھ رہے ہو دراصل وہ تمہارے دشمن ہیں. اور یہی آج دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اگر آپ دیکھیں کہ چاہے مجبوری کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں سارے ملکی حالات میں، یا جو بھی انفرادی طور پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ اجتماعی طور پہ جو حالات ہیں، تو پتہ نہیں ایسی کیا مجبوریاں اور کیا چیزیں ہیں جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنوں کو ہی دوست بنایا ہوا ہے. ہم کو معلوم ہے کہ دشمن ہے وہ ہمارے، وہ کبھی ہمارا بھلا نہیں چاہنے والے. اے مسلمانوں تم ان کا کرسمس منا لو، اے مسلمانوں تم ان کا گڈ فرائیڈے منا لو، مسلمانوں تم ان کے سب کچھ منا لو، نیو ایئر منا لو، برتھ ڈیز منا لو، ویلنٹائن ڈیز منا لو، سب کچھ منا لو، لیکن وہ کبھی تمہاری عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہیں منائیں گے. وہ کبھی تمہیں چھٹی نہیں دیں گے، کبھی عید پر چھٹی نہیں رہتی ان ملکوں میں. وہ مسلمانوں کی عید منانا تو دور کی بات، چھٹی بھی نہیں دیتے ہیں. تو بہرحال ان کو دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے دشمن ہیں، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں کفر میں مبتلا کر دیں، کہ تم کافر ہو جاؤ. سوچے ذرا کتنی صحیح بات بتائی گئی نا. آج بھی آپ دیکھیں ساری جو ان کی پلاننگ ہے، بلکہ کئی کتابوں میں بہت زیادہ اوتھینٹک روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان لوگوں کی جو پلاننگ ہے، جو ان کا پلان ان لوگوں نے ڈسپلے کیا ہے، کہ ان کی پلاننگ میں یہ شامل ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے اسلام سے دور کر دو. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں ساتھ میں کہ دیکھو مسلمانوں کو مسلمان ہی رہنے دو، انہیں ہندو، کرسچن، عیسائی نہ بناؤ، وہ بنیں گے بھی نہیں مسلمان، وہ دین نہیں چھوڑیں گے، لیکن ان کو مسلمان رہتے ہوئے ہی کفر اور نفاق میں مبتلا کر دو. ان کی ساری محبتیں، چاہتیں، پرائیورٹیز جو ہے صرف اور صرف غیر مسلموں کو چاہنا، ان کے جیسے کام کرنا اور اسلام سے دوری ہو جائے. اور آج دیکھیں کہ 90% ہے یا نہیں، آپ بتائیں 90% مسلمان آج خود اسلام سے دور ہیں. آج مسلمان خود نہیں جانتے کہ اچھا کیا ریکوائرمنٹ ہے ایز اے مسلم، ان کی ذمہ داری کیا ہے. تقاضے کیا ہیں اسلام کے، بحیثیت مسلمان ان کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان کے دین پر عمل کیسے کرنا ہے، فرائض پر کیسے عمل کرنا ہے، اس کی پابندی کیسے کرنی ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، اکثر لوگ، اور جو تھوڑے بہت جانتے بھی ہیں تو ان کو بھی بہت ساری غلط باتیں بتا دی گئی ہیں، تو ان کا کام ہی یہ ہے. اگر آپ پڑھیں گے نا جو ان کی بکس ہیں، ان کی جو پلاننگ جس میں بتائی گئی ہے، کہ وہ کہتے کہ ان کے گھروں میں گھسو، مسلمانوں کے گھروں میں، اور گھروں میں گھس کر ان کو مسلمان نہ رہنے دو. یہ ان کی شروع سے پلاننگ ہے. جب ٹی وی اور انٹرنیٹ نہیں بھی تھا تو ان کی عورتوں کو انہوں نے گھسایا تھا گھروں میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ اکثر مسلمانوں کی اکثریت نے اہل کتاب کتابی عورت سے شادی کی تھی، اور وہ کتابی عورت سے ایکچولی شادی ان کا، یہ تو کہتے تھے کہ اچھا یہ تو کتابی عورت ہے کر سکتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ کتابی عورت کتابیہ بن کر نہیں آتی تھی، وہ تو عیسائی بن کر آتی تھی تاکہ مسلمانوں کو بھی عیسائی بنا دے اور صرف نام کا مسلمان رہنے دے، کہ رجسٹریشن ان کا جو نام سے ہوا ہے وہ مسلم ہے، لیکن ان کے کام، ان کی ڈیلنگز، ان کے معاملات وہ سب غیر مسلموں کی طرح ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اولاد کی خاطر، کیونکہ جو حاطب بن ابی بلتا نے یہ کام کیا تھا، کس لیے کیا تھا؟ کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی محبت میں تم اس قدر آگے بڑھ گئے کہ تم نے اسلام کا نقصان چاہا، تو یہ تمہارے بھائی، باپ، بیٹے، ماں، یہ کوئی کام نہیں آنے والے، یہ کوئی نفع نہیں دیں گے تمہیں، ان کی وجہ سے تم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. تو اس وقت تو ایسا حال ہوگا کہ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، جب عدالت لگے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور یہ جو باپ، بھائی، بیٹے تھے جن کی خاطر گناہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے ان لوگوں کے لیے گناہ کیا تھا، ان لوگوں کی وجہ سے مشکل میں پڑا تھا اور مصیبت میں پڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب یہ تمہارے کام نہیں آ سکتے، تم نے دنیا میں ان کے لیے اپنی آخرت برباد کر لی، اب آخرت میں تمہیں یہ فائدہ نہیں دے سکتے، ایسے نہیں ہو سکتا. اس وقت جو عذاب بھگتنا پڑے گا اس سے کوئی بچا نہیں سکے گا. آج کیسے نہ آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں فرما دیتا ہے اور بتا دیتا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اولاد کو اور مال کو فتنہ کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تمہارے کسی کام نہیں دیں گے، کام نہیں آئیں گے، نفع نہیں دیں گے. قرآن میں ہم خود پڑھتے ہیں نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن ہر کوئی ایک دوسرے سے فرار چاہے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، ہر ایک اپنے ہی حال میں ایسے گرفتار ہوگا جس میں سے اسے کسی کا ہوش نہ ہوگا. پھر ایک جگہ اور قرآن میں آتا ہے سورہ معارج میں، کہ اس روز مجرم یہ چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے حمایت کرنے والے خاندان اور دنیا بھر کے لوگوں کو بھی اگر فدیے میں دے کر عذاب سے چھوٹ سکتا ہو تو عذاب سے چھوٹ جائے اور انہیں بھیڑ چڑھا دے اور خود چھوٹ جائے، لیکن ایسے نہیں ہو سکے گا. تو یہ رشتے داریاں، یہ قرابت داریاں، یہ کسی کام کی نہیں آنے والی. وہاں پر یہ سارے رشتے ناطے توڑ دیے جائیں گے. وہاں پر رشتہ ایسے نہیں ہوگا کہ اچھا کون کسی کا بھائی، کون کسی کا بیٹا، کون کسی کا باپ، کون کسی کی ماں اور کون کسی کی بیٹی، اس طرح سے وہاں پر نہیں ہوں گی گروہ بندیاں، بلکہ وہاں تو اہل فرعون ہوں گے. فرعون کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے سارے جو بے نمازی ہوں گے، یا پھر جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی ہوگی دنیا میں، وہ ایک کیٹیگری میں ہوں گے، اور پھر ایک طرف اہل ایمان ہوں گے. وہاں انسان کو اپنا حساب خود دینا پڑے گا. پارٹیاں اور جتھے وہاں پر بالکل مختلف حساب سے ہو جائیں گے، کہ دنیا میں کچھ اور طریقے پہ ہوتے تھے، وہاں پر کچھ اور ہوں گے. اور لوگوں کا محاسبہ پارٹیز کی شکل میں نہیں ہوگا کہ اچھا تمہارے لیڈر سے ہم سوال کرتے ہیں، تم چونکہ اس کی پارٹی میں شامل تھے تو ایکچوئل تمہارے لیڈر سے سوال ہوگا اور محاسبہ ہوگا، نہیں، بلکہ ہر ایک کو انفرادی طور پر اپنا حساب دینا ہوگا. کوئی رشتہ داریاں کام نہیں آئے گی، کوئی جتھا بندی وہاں کام نہیں آئے گی، اور خود اپنے کیے کی سزا خود بھگتنی پڑے گی جو دنیا میں کیا تھا. تو آپ سوچ لیں پھر کہ ہمیں کیا بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور کرنا کیا ہے ہمیں. آج اولاد ہی کی خاطر تو انسان حلال سے حرام کی طرف جاتا ہے نا. اچھا میری اولاد یہ مشکل میں ہے، اسے میں کسی طرح سے فیسلٹیز فراہم کر دوں. رشوت لیتا ہے، چوریاں کرتا ہے، لوگوں کے مالوں میں خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دھوکے سے مال کماتا ہے، دھوکہ دے کر مال بیچتا ہے. آج سارے اس کام کیوں کر رہا ہے انسان؟ اپنی اولاد کے لیے نا، اس کی لگزیریس لائف کے لیے، کہ میری اولاد آرام و آسائش میں ہو، میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ دے، تکلیف نہ ہو. تو یہ اولاد کل قیامت کے دن کام نہیں آنے والی. ہم تو آج دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کیا ہو، کتنی بھی قربانیاں دی ہوں، کہ وہ اولاد آپ کو ویسے ہی لوٹاتی ہے جیسے ماں باپ اپنے اولاد پر بے دریغ خرچ کرتے ہیں، ہم کبھی نہیں سوچتے نا اپنی اولاد کے لیے کہ اچھا میں خود اپنی ذات پہ خرچ کروں اور اولاد کے لیے نہ خرچ کروں، ایسے کبھی نہیں ہوا آپ نے دیکھا ہوگا والدین کی طرف سے۔ والدین ہمیشہ اپنی ذات سے بڑھ کر اولاد کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اولاد جب کمانے لگتی ہے تو اولاد اس طرح سے خرچ نہیں کرتی اپنے والدین پر، بلکہ گن گن کے دیتی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، تو دنیا میں آپ دیکھ لیں حقیقت، تو آخرت میں پھر کیا کچھ نہیں ہوگا، وہاں تو بھاگیں گے لوگ ایک دوسرے سے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد والدین سے اور والدین اولاد سے، شوہر بیوی اور بیوی شوہر سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا۔ تو اب یہاں پر جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرمانے کہ واللہ بما تعملون بصیر، کہ وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ تو حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا تھا، اس کا جو لب لباب ہمیں ملتا ہے یا اس سے جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، کہ پہلے دراصل آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کسی پر جب الزام لگتا ہے اور اگر اس الزام کے ثبوت میں ہم کو ساری صحیح گواہیاں بھی مل جائیں، صحیح ثبوت بھی مل جائیں، اس کے باوجود بھی سزا دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا اس وقت کے لحاظ سے جرم تھا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ یہ راز راز رہے، اور اس لیے آپ نے اس کو راز رکھا تھا تاکہ بہت خون خرابہ نہ ہو اور پرامن طریقے سے مکہ فتح ہو جائے۔ اتنا اہم راز اس کو فاش کرنے کے لیے حضرت حاطب نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو صفائی کا موقع دیا۔ صفائی کا موقع دیے بغیر نہ انہیں قید کیا گیا، نہ انہیں نظر بند کیا گیا، اور بند کمرے میں بات چیت نہیں ہوئی بلکہ کھلی عدالت برسر عام مسجد نبوی میں ساری بات ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اسلامی قوانین ہیں آپ دیکھیں کتنے بہترین ہیں، کہ بند کمروں میں اور بند عدالتوں میں بات نہیں ہوتی ہے بلکہ کھلے عام ہوتی ہے، تاکہ ہر کوئی جانے دیکھے سمجھے، سارے معاملات سب کے سامنے واضح اور کلیئر ہو۔ پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس پوری مدینہ کی سوسائٹی میں یہ واقعہ پیش آنے کے بعد کبھی کسی نے غلطی سے بھی حضرت حاطب کو خدا نخواستہ منافق کہا ہو، نہیں، ان کا سب اسی طرح سے احترام کرتے تھے۔ تو سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت وہ سوسائٹی تھی، کتنی بہترین وہ سوسائٹی تھی، کہ کس طرح سے ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھا جاتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ایک شخص ایک دفعہ عدالت میں چلا جائے یا اس کو پولیس پکڑ کر لے جائے اور اس پر ابھی صرف الزام لگا ہو، جرم ثابت نہ ہوا ہو، آپ دیکھیں اس کی بیچارے کی، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی تو پوری اسٹوڈنٹ لائف برباد ہو گئی، اس کو پھر بعد میں وہی پولیس کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، پورا معاشرہ اس کو ایک طرح سے سزاوار ٹھہرا دیتا ہے، اس کو مجرم کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ اچھا وہ جیل میں گئے تھے نا، اور اس کو تو ہم اس قدر مایوس سمجھتے کہ جیل میں جانے کا مطلب ہے کہ اچھا وہ اس کے اچھا ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ ہم یہ تو دیکھیں کہ جیل میں تو ہمارے بہت بڑے بڑے اسلاف، ہمارے انبیاء تک گئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کہاں ڈالا گیا تھا آپ بتائیں؟ جیل میں نا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا، جو جیل کی جو واقعات ہم نے ڈسکس کیے تھے آپ کو یاد ہوگا۔ تو پھر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور بھی بہت سارے لوگ ہم کو ملتے ہیں، بڑے بڑے جو ہمارے اسکالرز گزرے ہیں، ان سب کو جیل میں ڈالا گیا۔ زینب الغزالی کے بارے میں ملتا ہے، اور بھی بہت سارے اسکالرز ہیں۔ تو جیل میں جانا کوئی یہ تھوڑی بات، جیل میں جانے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اچھا وہ سامنے والے سے جرم ہی سرزد ہو گیا ہو، لوگ اچھے کام کرنے کی وجہ سے بھی جیل میں گئے ہیں، اور کچھ لوگ تو جرم کر کے جیل میں جاتے ہیں، کچھ لوگ گناہ سے بچنے کے لیے جیل میں گئے ہیں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام، سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہاں پر سب سے بڑی بات جو ہم کو سیکھنے کو ملی کہ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو صفائی کا موقع دیا گیا، ساری جو بات چیت ہوئی کھلے کمرے میں ہوئی، کھلے میدان میں ہوئی، بند کمرے میں نہیں ہوئی، اور ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ ان کے اوپر مقدمہ اگر چلا بھی تو سب کے سامنے وہ بات رکھی گئی۔ تو اس لیے کسی شخص کو، یعنی عدالت کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ کسی شخص کو صرف محض الزام کی بنا پر اس کو قید کر دیں، یا اس کے اوپر مقدمہ چلائیں، یا اس کو بند کمرے میں اس کو سزائیں دیں، یا اس کو زبردستی مجبور کریں کہ وہ اپنے خلاف گواہی دے دے۔ یہ اسلامی عدالتوں کا کام نہیں ہے، یہ اسلامی نظام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بہت ہی بہترین اور سنہرا اصول ہمیں ملتا ہے۔ دوسری بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ مہاجرین میں سے تھے یہ اور اہل بدر میں سے تھے، تو ان کو ایک امتیازی مقام حاصل تھا دیکھا جائے تو، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے کہ مہاجر بھی تھے اور بدری صحابی بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان سے غلطی ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس پر گرفت بھی فرما دی۔ یہ جو آیات ہیں یہ ان کے بارے میں ہی ہیں، اور احادیث میں ان کا پورا واقعہ ہمیں تفصیل سے ملتا ہے۔ اور کوئی کہا جاتا ہے کہ مفسرین میں سے کوئی مفسر ایسے نہیں ہے جنہوں نے اس واقعے کا ذکر نہ کیا ہو. یعنی اس قدر یہ بات عام تھی اور سب کو معلوم تھی کہ یہ آیتیں دراصل اسی پس منظر میں نازل ہوئی حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے تناظر میں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا گیا. اور یہ بات بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ صحابی تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت یافتہ تھے, آپ کے ساتھ مدینہ میں رہ رہے تھے, ہجرت کر کے آئے تھے, اتنی بڑی قربانی دی تھی, لیکن اس کے باوجود ان سے غلطی ہوئی. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان خطا کار ہے, انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, چاہے وہ کتنا بھی نیک ہو اور کتنا بھی متقی ہو, تو غلطی اس سے ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بشری کمزوری ہے انسان ہونے کے ناطے. تو صحابہ کرام سے بھی کبھی کچھ اس طرح کے معاملات ان سے ہوئے, لیکن وہ لوگ فوراً رجوع کرنے والے لوگ تھے. تو صحابہ کرام کا ہم کو احترام تو کرنا ہے, لیکن ہم کو صحابہ کرام کو فرشتے نہیں بنا دینا کہ اچھا صحابہ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. یہ غلطی بھی بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے. تو بہرحال یہ صحابہ کے واقعات تو کتابوں میں ہم کو پیش کرنے پڑیں گے, یا اگر ہم اس سے ریلیٹڈ جو بات کر رہے ہیں قرآن کی تفسیر میں, تو ہمیں یہ واقعات بیان کرنے پڑیں گے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. پھر تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کا جو مقدمہ تھا, اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے جو رائے دی تھی, تو کیوں آپ نے وہ رائے دی؟ اور کوئی عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے کوئی غلط تھی؟ کیونکہ جو ظاہری اسلام میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ ظاہر کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو حاطب رضی اللہ عنہ کا جو کام تھا وہ ظاہراً تو یہی لگ رہا تھا کہ اچھا یہ مسلمانوں کے دشمنوں سے دوستی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, تو لہٰذا ظاہر پر معاملہ کیا گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ظاہر کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا کہ میں ابھی ان کی گردن مار دیتا ہوں. لیکن پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ خاص طور سے عمر رضی اللہ عنہ فوراً جو اپنی بات کی طرف انہوں نے اپنی بات پر رجوع کر لیا کہ جب اللہ کے رسول نے بدری صحابہ کی فضیلت بیان کی تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. تو اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بعض وقت خیانت کی وجہ سے انسان سے غلطی نہیں ہوتی ہے, اس کے اندر شر نہیں ہوتا ہے, وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہے, کسی کی دشمنی کی بنا پر اس سے یہ کام نہیں ہوتا ہے, بلکہ بعض اوقات نیک نیتی سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. یعنی لا علمی کی بنا پر, نادانی کی بنا پر, یا سادگی کی بنا پر بھی یہ کام ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے, یا بعض اوقات انسان اپنے ہی لوگوں کا نقصان کروا دیتا ہے اپنی نادانی کی بنا پر. اس سے یہاں پتہ چل رہا ہے ان آیت سے کہ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ پر عطاب تو ضرور فرمایا گیا, لیکن یہ ایک ایسا عطاب تھا جو ایک مومن کے لیے ہوتا ہے کہ مومن کیا ہوتا ہے, اس سے اپنے آپ کی اصلاح کر لیتا ہے. اور منافق کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں, چھوٹا موٹا ہی کام ہوا ہے نا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اس میں کوئی جسمانی سزا تو نہیں دی گئی, لیکن بہرحال ان کو سرزنش کی گئی ہے. یعنی چونکہ حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ ایک سچے مخلص مسلمان تھے, مومن تھے, اس بنا پر ان کو صرف یہ سرزنش کر کے چھوڑا گیا. کیونکہ آپ دیکھیں کوئی جو اچھا بچہ ہوتا ہے تو اس کو ہلکا سا ڈانٹ دینا ہی کافی ہوتا ہے کہ اچھا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی, تم نے یہ کام کر دیا, تو وہ سامنے والا بچہ بےچارا خود سمجھ جاتا ہے کہ اچھا ہمارے والدین کو ہم سے یہ کام کی امید نہیں تھی, تو وہ خود اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ چڑھ کر اس سے اور بہت زیادہ اچھے کام کرنے لگتا ہے. تو بس اس طرح سے معاملہ کیا گیا. پھر ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بدری صحابہ کی فضیلت, کس قدر ان کی فضیلت تھی ماشاءاللہ. اور پھر کبھی کوئی مسلمان نے اس طرح سے کوئی ایسا بڑا کام کر لیا کہ اچھا کافروں کو یا مسلمانوں کے دشمنوں کو اس طرح کی خبر پہنچا دی, تو اس سے پھر یہ فوراً فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے کہ مرتد ہو گیا ہے یا یہ منافق ہو گیا ہے. نہیں, بلکہ اسے موقع دیا جائے. اور پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کفار کے لیے جاسوسی کرے. تو بہرحال اس سے فقہ نے بہت سارے اصول نکالے ہیں اسلامی عدالت کے, کہ عدالت میں اگر مجرم آئے تو کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے, وہ ایک الگ بحث ہوگی. لیکن مین جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے, جو اخلاقی طور پر ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ مسلم سوسائٹی کو کیسے ہونا چاہیے, کہ اگر کسی پر کچھ الزام لگ جائے تو جب تک کہ اس الزام ثبوت بھی مل جاتا ہے تو تب تک بھی پہلے اس سے پوچھیں گے, سزا نہیں دیں گے اس کو کہ اس نے کس بنا پر یہ کام کیا ہے. یعنی اسلام سزاؤں کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے, نہ کہ سزا دینا چاہتا ہے. اور آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ جتنی جتنی سزائیں سخت ہو رہی ہیں اتنا ہی اتنا جرم بڑھتا جا رہا ہے. تو اسلام میں طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے سرزنش کی جائے, نصیحت کی جائے, تربیت کی جائے, تزکیہ کیا جائے, اللہ کا ڈر دل میں بٹھایا جائے, تو انسان جرائم سے خود بخود دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے. تو اصل قرآن کا طریقہ تربیت, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تربیت تھا وہ اسی طرح کا تھا, کہ آپ سزائیں دینے کی بجائے اصلاح کی کوشش کیا کرتے تھے کہ انسان کی اصلاح ہو جائے. جیسے کہ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تو ایک صحابی تھے جن کو دو دفعہ یا تین دفعہ بعد میں شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا، تو صحابہ اکرام انہیں لے کر آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اب تو ان کے اوپر کوڑوں کی سزا نافذ کرنی پڑے گی، اب تو انہیں کوڑے مارنے ہی پڑیں گے کیونکہ یہ منع کرنے کے باوجود بھی پیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہ آپ نے کیا فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، مجھے معلوم ہے کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جملے کا اتنا اثر ہوا ان صحابی پر کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سبحان اللہ، دیکھیں آپ کا طریقہ تعلیم اور تربیت کیسا تھا۔ ایک نوجوان لڑکا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام دم بخود بیٹھے ہیں، دم سادے بیٹھے ہیں اور خود ڈر رہے اور گھبرا رہے ہیں کہ یہ لڑکے نے کیسا جملہ پوچھ لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان کا ریئیکشن اس طرح سے نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تھوڑے دلے تو ہم تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کہ تم کیا کہہ رہے، تمہاری یہ ہمت، تم نے کہا کیسے یہ، اور کتنے فتوے ہم اس کے اوپر لگا دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھنڈے مزاج سے، ٹھنڈے دل و دماغ سے آپ نے اس کو غور و فکر پر مجبور کیا اور آپ نے کہا کہ کیا تمہاری والدہ ہے، کیا تمہاری بہن ہے، کیا تم چاہتے کہ کوئی تمہاری والدہ اور بہن کے ساتھ ایسا کرے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ بھی کسی کی بہن اور بیٹی ہوگی، تو لہٰذا آپ نے پھر اس کے لیے دعا کی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اسے دعا دی اور پھر وہ نوجوان اٹھ کے چلا گیا۔ دیکھیں یہ تربیت ہوتی ہے، یہ طریقہ تربیت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج یہ جو مجرموں میں اضافہ ہو رہا ہے نا، وہ اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ آج ہمارا طریقہ تربیت اصل میں، طریقہ تعلیم اصل میں بہت غلط ہے۔ اصلاح کا طریقہ آج ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا برآء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں، ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنی ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام و اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیرے ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دیکھو کہ ان کا کیسا معاملہ تھا، کہ کس طرح سے انہوں نے جب شرک اور توحید ان کے اوپر، اس کی شرک کی قباحتیں ان کے اوپر جب واضح ہو گئیں، انہیں پتہ چل گیا، تو انہوں نے کس طرح سے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے اعلان برات کیا، ان کی ساری دشمنیاں مشرکوں سے ہو گئی اور دوستی اہل ایمان سے، اپنے ساتھیوں سے، اور انہوں نے واضح طور پہ دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ جن کو تم پوچھتے ہو ہم ان سے بیزار ہیں، ان برا منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو ہم تو بالکل بیزار اور دور ہیں، ہم نے انکار کر دیا ان کا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان کا لازمی تقاضا کیا ہے، کہ جب آپ کے اوپر حق واضح ہو جائے، جب آپ کے اوپر حق ظاہر ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ طاغوت کا انکار کریں، آپ جھوٹ کو جھوٹ کہیں، باطل کو باطل کہیں اور برائی کو برائی کہیں، اسے اس پر کمپرمائز کر کے آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہیں۔ کیونکہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم بیزار ہیں، تو ہم کو بھی جب کہیں دنیا میں کہیں برائی نظر آتی ہے، باطل پرست قومیں اور طبقے اپنے اپنے کاموں میں جو لگے ہوئے ہیں اور باطل کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں پھر ان سے اعلان برات کرنا ہوگی، ہمیں بتا دینا ہوگا کہ یہ طریقہ بھی غلط ہے، ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور تمہارے اس طریقے سے بھی بیزار ہیں، چاہے وہ بدعت ہوں، چاہے وہ شرک کی صورتیں ہوں، کسی بھی قسم کا شرک ہو، چاہے وہ فحش ہو یا جتنے بھی باطل نظریات یا باطل عقائد ہوں، ان سب سے ہمیں بیزاری کا اظہار کرنا ہوگا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے لیے تو قابل تقلید ایکچولی ابراہیم علیہ السلام ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اپنی کافر اور مشرک قوم سے صاف صاف بیزاری کا اظہار کر دیا تھا اور اعلان بھی کر دیا تھا۔ ہاں، لیکن اس بات میں تم ان کی تقلید نہیں کر سکتے جو انہوں نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی یا وعدہ کیا تھا اپنے والد سے، کیونکہ وہ جو دعا انہوں نے کی تھی تو وہ لا علمی کی بنا پر کی تھی، جب تک کہ ان کے سامنے یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو رشتے دار ہیں ان سے محبت اور ہمدردی کا تعلق تو ہوگا ہی، لیکن اہل ایمان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو چوٹی کا ایمان ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربا، کہ نبی کا یہ کام نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کو یہ زیبہ ہے جو ایمان لائے ہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے وہ رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں، ان کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اپنے والد سے مغفرت کی دعا، یا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن یہ اس وقت تھا جب ان کو علم نہیں تھا۔ جب ان کو بھی علم ہو گیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا باپ جو ہے اسلام کا دشمن ہے، تو انہوں نے ان سے بھی اپنے والد سے بھی اظہار بیزاری ظاہر کر دی۔ تو ایکچولی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے سبق سیکھنے کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے ساری رشتے داریاں سب کچھ توڑ دی اور چھوڑ دی صرف اس بنا پر ایک اللہ کی عبادت کے لیے۔ پھر دوسری بات یہاں پر آئی ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کی یا اہل ایمان کی دعا سمجھ لیں آپ۔ تو وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ تو کافروں کے لیے اہل ایمان کے فتنے بننے کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کافر ان پر غالب آ جائیں، اور پھر جب کافر غالب آ جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اچھا چونکہ کافروں کا غلبہ ہے لہٰذا یہی دین صحیح ہے، یہ کافر ہی صحیح ہیں اور جو اہل حق ہیں وہ غلط ہیں، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے، کیونکہ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا یہ جو کافر ہیں چونکہ یہ غالب آ گئے ہیں، یہ باطل ہیں پھر بھی غالب ہیں، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ یہی چیز صحیح ہے، ورنہ اگر یہ غلط ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ کیوں دیتا، تو یہ فتنہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان پر کافروں کا ظلم و ستم، ان کی جو حد برداشت ہے اس سے بڑھ جائے اور پھر وہ ظلم و ستم سے پریشان ہو کر یا ان سے دب کر، کافروں مشرکوں سے دب کر، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ دین کا سودا کرنے لگیں، کمپرمائز کر لیں، تو یہ چیز کیا ہوگی کہ پھر لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملے گا کہ اچھا دیکھو یہ ہوتے ہیں مسلمان کہ انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ کافروں کو موقع مل جائے گا کہ وہ اسلام کی تذلیل کریں، تو یہ بھی ایک فتنہ ہوا۔ اور تیسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ دین حق کو پیش کرتے ہوئے یا بحیثیت دین حق کے دائی، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو اخلاقی فضیلت بتائی ہے یا ان کا جو کردار ہے، ان کا جو اخلاق ہے، ان کا جو کریکٹر ہے، ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس کردار سے، اس اخلاق سے محروم ہو جائیں تو پھر کافروں کو کہنے کا موقع ملے کہ اچھا دیکھو اسلام کا تو اتنا نام ہے یا اسلام کا دم بھرتے ہیں لیکن ان کا کردار دیکھو کیسے ہیں یہ لوگ، تو پھر جو کفر ہے یا کافر ہیں تو ان کو مسلمانوں میں اس طرح کے جب عیب نظر آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اسلام کو یا اسلام کے ماننے والوں کو اس طرح سے برے کام کرتے دیکھیں یا ان کی سیرت اور ان کے کردار میں کچھ کمی دیکھیں جو کہ زمانے جاہلیت میں تھے یا کافروں میں پائے جاتے ہیں جو عیب، تو پھر کافروں کو کہنے کا موقع ملے گا نا کہ اس دین میں آخر کیا خوبی ہے، یعنی اسلام میں کیا خوبی ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتی ہے کہیں، جیسے کہ آج کل کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو بھی لوگ ریورٹ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو صرف کتابوں میں پایا ہے یا ہم اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے تو اس بنا پر کہ ہم نے کتابیں پڑھی تھیں یا قرآن پڑھا تھا، مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں۔ تو یہ کیا ہے ایکچولی، دین فتنہ ہی تو بن گیا نا پھر۔ اور جو فتنے کے معنی آتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو تاکہ ہمیں بات اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی، بلکہ بہتر ہے آپ لوگ اس کو لکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو فتنے کے جو معنی ہوتے ہیں یہ اپنے اندر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے لفظ، آزمائش، دکھ، رنج، رسوائی، دیوانگی، عبرت، عذاب، مرض، یہ سارے معنوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اکثر یہ برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کا اچھا مفہوم نہیں پایا جاتا۔ اور اس لحاظ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کی جو دعا بتائی گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اس فتنے سے پناہ مانگی تھی یا دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ نہ بنا ظالم قوم کے لیے، تو وہ اس معنی میں ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے تخت مشک نہ بنانا، یعنی ان کے ظلم کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر ان کے ظلم سے مجبور ہو کر وہ اسلام سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں یا پھر کچھ ایسے کفری کلمات کہہ دیں، تو اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہم پر مسلط نہ کرنا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہم پھر مجبور ہو جائیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر کافر ہم پر غالب آ گئے تو ہمیں ہمارے دین پر قائم نہ رہنے دیں گے، اور ہو سکتا ہے پھر یہ چیز ہمارے لیے کفر اور شرک میں مبتلا ہونے کا باعث بن جائے، اور پھر وہ یہ بھی سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم یعنی مسلمان سچے دین پر نہیں اور کافر سچے دین پر ہیں۔ اور تیسرا معنی ہے کہ ہمیں ایسے اخلاق عطا فرما جو کہ بہترین ہو، سب سے اعلیٰ اخلاق ہوں، ایسے نیک عمل کے ہمیں توفیق عطا فرما کہ لوگ ہماری طرف انگشت نمائی نہ کر سکیں یا تانے نہ دے سکیں ہمارے برے کردار کی وجہ سے۔ اور آج ایسے ہی ہوتا ہے اصل میں نا، کہ لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ طنز کرتے ہیں مسلمانوں پر کہ اچھا یہ ہے مسلمان، ایسے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے کردار اور اخلاق میں بہتر سے بہتر بنائے انشاءاللہ۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ انہی لوگوں کی طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو، اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو آخرت پر یقین رکھتا ہو، جس کو معلوم ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے آگے اسے کھڑے رہنا ہے، جواب دہی کرنی ہے، اور جو اس بات کی امید رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے نوازے اور آخرت میں اسے کامیابی نصیب کرے، تو پھر اس کے لیے یہی چیز بہتر ہے کہ وہ نہ اپنے اخلاق کو برا بنائے، نہ اپنے کردار کو برا بنائے، اور نہ ہی ظالموں سے اور مشرکوں سے دوستی گانٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ایمان والوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، چاہے کوئی اس کے دین کو مانے یا نہ مانے، وہ تو بے نیاز ہے۔ چاہے مسلمان اپنے دین کے دشمنوں سے دوستی رکھیں یا دشمنی رکھیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس کی خدائی کے لیے ہم انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ لوگ اسے رب مانے نہ مانے، وہ تو ہے ہی سب کا رب، چاہے کوئی اسے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن ہم سب جانتے کہ وہ اکیلا تنہا ہے سب کا خالق اور مالک اور آقا۔ وہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اس کی تعریف تو ویسی ہے جیسے خود اس نے اپنی تعریف فرمائی ہے، ہم اس کی حمد کریں نہ کریں، ہم اس کی تعریف کریں نہ کریں، اس پر ایمان لائیں نہ لائیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں، وہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یہ تو بندے محتاج ہیں، اصل میں بندوں کو ضرورت ہے کہ بندے خود اللہ کی تعریف بیان کریں، اور یہ ایمان کا فائدہ خود ہمیں ہوگا، یعنی مسلمانوں کو ہوگا، نہ کہ کسی اور کو۔ تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دی ہے کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے پیروکار تھے، ان کے جو ساتھی تھے نیک لوگ، کس طرح سے وہ اللہ کے دین کے دشمنوں سے بیزار تھے یا ان سے دوستی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ تو بہرحال ان تمام آیات سے جو بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو بعد میں اس کو اسی غلطی کی نشاندہی کر کے شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بار کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کے تمام اچھے کاموں پر پانی نہیں پھیر دینا چاہیے کہ اچھا ان کی پوری قربانیوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے، بھلا دیا جاتا ہے صرف ایک کسی غلطی پر۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں سیم یہی سچویشن، یہی حالات پیش آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی سے غلطی سے درس لیتے ہوئے کوئی ہے، پہلے وہ کچھ اور کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے میوزک وغیرہ سب چھوڑ دی اور اسلام کی خدمت میں لگ گئے۔ اب ان سے ذرا سی کوئی غلطی ہو گئی، زبان پھسل گئی، ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، سب سے ہوتا ہے، جو بھی بولنے والے ہم سب جانتے ہیں، ہم سے بہت بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہم کوئی سیدھے جملے کو الٹا بول دیتے ہیں، بالکل الٹ مانی ہو جاتے ہیں، تو ان سے بھی غلطی ہو گئی۔ اب اس کو وجہ جواز بنا کر ان کے اوپر کفر کے فتوے لگانا اور ان کو برا بھلا کہنا، یا بےچارے کہیں سفر کر رہے ہیں تو ان کو مارنے کی کوشش کرنا، یہ اسلامی آداب نہیں ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہمیں۔ یہاں تو حاطب بن ابی بلدہ رضی اللہ عنہ، ان سے اتنا اہم راز فاش ہو گیا تھا، اتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا، ایون صحابہ کرام کو کچھ کہنے بھی نہیں دیا، اور ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کوئی بھی ان کو مکہ میں کچھ کہتا ہو۔ یہ بدری صحابہ تھے، تو یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو آج ہمارے ارد گرد آپ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں ایسے جو اس طرح سے دین کی طرف آئے ہیں، جنہوں نے اپنی پرانی زندگی، پرانا طرز عمل چھوڑ دیا ہے، جن سے ایک آدھ دفعہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو آپ ان سے درگزر کریں، آپ ان کو پرانی غلطی کبھی یاد نہ دلائیں ان کی۔ ایون ہمارے بچے، ہمارے بچوں کو بھی اگر ان سے زندگی میں کوئی غلطی ہو گئی تھی تو بار بار اس کو ریپیٹ نہ کریں۔ وہ بچہ سدھرنا بھی چاہے گا نا، یا وہ بچہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوگا، تو ہمارے بار بار کے یاد دلانے پر ہم اس کو اس طرح سے خود اپنے آپ سے نفرت پیدا کر دیں گے، دین سے، دنیا سے، سب سے نفرت پیدا کر دیں گے۔ پھر وہ بچہ ایک رد عمل کے طور پر، ہم سب جانتے ہیں کہ پھر بعض اوقات ایسے ہی بچے مجرم بن جاتے ہیں، والدین کے دشمن بن جاتے ہیں، معاشرے کے دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ والدین ان کو زج کر دیتے ہیں بار بار پرانی غلطی یاد دلا دلا کے، چاہے بچہ اب سدھرنا بھی چاہتا ہو۔ تو کبھی پرانی غلطی کو ڈسکس نہ کریں، کبھی اس کو یاد نہ دلائیں، نہ اس کو یاد کریں۔ اور پھر ہمیشہ مسلمانوں کو دعا کرتے رہنی چاہیے۔ یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کی جو دعا بتائی گئی ہے، تو یہ دعا چاہیے کہ مسلمان ہمیشہ کرتے رہیں کہ ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا وغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ، بہت پیاری دعا ہے، ہم کو یہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنائے، یا کافروں کو ہم پر مسلط نہ کر دے کہ ان کے ظلم و جبر سے ہم پریشان ہو کے، اللہ نہ کرے کہ ہمارا ایمان کم ہو جائے یا ہمارے ایمان میں کمی ہو۔ تو یہ دعا ہمیں بار بار کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نہ کسی کے لیے دکھ دینے والے بنے، نہ کسی کے لیے دکھ کا ذریعہ بنے، اور معاشرے کے ایسے لوگوں کو جو کہ کچھ چھوٹی موٹی کچھ جن سے غلطی ہو گئی تھی، اگر وہ دین کی طرف آتے ہیں تو ان کو موسٹ ویلکم کہیں اور کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کو سپورٹ کریں، اور ایسے لوگوں کو ضرور دین کی طرف بلائیں تاکہ سارے لوگ مل کر یہ دین کا صحیح طریقے سے کام کر سکیں اور ایک صحیح ماحول بن سکے اور پروان چڑھ سکے، انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبیل۔ اِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ.